حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا شہدا کانفرنس، صوبہ فارس کے منتظمین سے ملاقات اور خطاب، یکم نومبر 2024۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالغاسم المصطفی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين۔ خیلی خوش آمدید
برادران عزیز، خواہران عزیز، خوش آمدید عرض کرتا ہوں محترم امام جمعہ کے اس مختصر اور جامع بیان اور اسی طرح محترم کمانڈر کی خوبصورت اور مکمل تحریر کے لیے ان کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے وطن عزیز کی تمدنی خصوصیات میں سے ایک جس پر ہمیشہ توجہ دینی چاہیے، یہ ہے کہ یہ دین شجاعت اور فن و ہنر کی آمیزش میں کامیاب رہا ہے۔ دنیا کی بہت سی جگہوں پر دین اپنے راستے پر الگ چلتا ہے، البتہ اگر ہو تو فن و ہنر اپنا کام کرتا ہے۔ شجاعت بھی اگر کہیں ہوتی ہے تو اس کی اپنی جگہ ہے۔ جمہوری اسلامی ایران میں ان تینوں عناصر کی آمیزش ایک دلچسپ اور دلکش چیز جو آج کل کی نہیں ہے، یہ خود اسلام سے ماخوذ ہے۔ خود قرآن مجید میں والذین آمنوا اشد حبا للہ یہ بھی ہے، یحبہم ویحبونہ، اور ساتھ ہی یہ بھی ہے فلیقاتل فی سبیل اللہ، یہ بھی ہے جہاں کہا گیا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت اشداء علی الکفار، یہ بھی موجود ہے، اور رحما بینہم بھی موجود ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن کریم دین و الہی مکتب عظیم شجاعت اور فن و ہنر کی آمیزش ہے۔ خود قرآن کریم فن و ہنر کا ایک شاہکار ہے، ایک بہت اعلیٰ فن پارہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں عشق و محبت وغیرہ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کے پڑھنے والوں کے لیے تصویر کشی کی گئی ہے، یہ ہماری تاریخ میں موجود ہے۔ اگر اسے مبالغہ نہ سمجھا جائے تو میں عرض کروں کہ شاید ہمارے ملک کی وہ بہترین جگہ جہاں ان تینوں عناصر کی آمیزش اور امتزاج بہت واضح طور پر نظر آتا ہے، فارس اور شیراز ہے۔ یہ بات ہم کہیں یا کوئی اور کہے، واقعی 100% صحیح ہے۔ شیراز ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ تینوں عناصر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت احمد بن موسیٰ شاہ چراغ علیہ السلام سے لے کر دوسرے شہید امام زادوں تک جو اس صوبے اور اس شہر میں ہیں، بعد کے زمانوں تک اور آج تک، اور پھر اس شہیدہ کرباسی جو کچھ دن پہلے شہید ہوئیں، یہ تینوں عناصر ان تمام ادوار میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ملک کے سب سے مشہور اور سب سے ہر دل عزیز شاعر یعنی حافظ شیرازی قرآن کے حافظ ہیں، جو قرآن زبر بخوانت و چاردے روایت، اس غزل گو اور شیریں سخن شاعر کو قرآن مجید 14 قراتوں یعنی قرات کی 14 الگ الگ انداز کے ساتھ ازبر تھا، حفظ تھا، قراتوں کے اختلاف کے ساتھ جو تلاوت کی جاتی ہے، ہم نے بہت کم ایسے قاری دیکھے ہیں جو تاریخ کے مشہور 7 قاریوں کی قرات پر تسلط رکھتے ہوں، جن میں سے ہر ایک کے 2-2 راوی ہیں، اور اس طرح 14 روایت ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری غزل میں کہتے ہیں ہرچے دارم ہمیں از دولت قرآن دارم، مطلب یہ کہ ان کا اشعار بھی قرآن ہی سے ہیں، انہیں ہر چیز قرآن سے ملی ہے۔ کیا دین و ہنر کا، فن کا اس سے حسین امتزاج ہو سکتا ہے کہ دین اور فن و ہنر کی اس طرح سے بہم آمیزش ہو جائے؟ اسی طرح ان کے ساتھ شجاعت اور رزمیہ کارنامے بھی ہیں۔ خود حضرت احمد بن موسیٰ شاہ چراغ علیہ السلام سے لے کر عباس دوران تک اور معروف شہیدوں تک، من جملہ شہید مرتضیٰ جاویدی، شہید شیر علی سلطانی، اور یہی محترمہ معصومہ کرباسی سے لے کر صوبے کے بڑے شہیدوں تک، جن میں سے بعض کا ہمارے محترم کمانڈر نے نام لیا، یہ 15,000 شہید 15,000 آئیڈیل اور مختلف میدانوں میں شہیدوں کے 15,000 رول ماڈل ہیں۔ یورپی استعمار کے ساتھ پہلی مسلحانہ جنگ فارس کے حکمراں امام قلی خان نے کی تھی، اور وہ پرتگالیوں کے ہر مزے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ہمارے ملک میں پہلی نرم جنگ سافٹ وار مرزا شیرازی نے لڑی تھی، تمباکو کو حرام قرار دینا، یہ نرم جنگ تھی، سب سے بڑی جنگ، اور وہ بھی ایسی جنگ جس نے ملک میں انگریزوں کے معاشی تسلط کی بساط لپیٹ دی۔ یہی کام گاندھی نے ہندوستان میں کیا، لیکن مرزا شیرازی کے 30 سال بعد، یعنی اس بے نظیر نرم جنگ کی جدت عمل مرزا شیرازی نے دکھائی۔ برطانوی حکومت کے مقابلے میں عراقیوں کی سب سے مضبوط مزاحمت کی کمان مرزا محمد تقی شیرازی نے سنبھالی تھی۔ اسلامی حکومت کا پہلا سکہ محروم سید عبدالحسین لاری نے شیراز، جہرم اور لار میں ڈھالا تھا۔ اسلامی حکومت تشکیل دی، البتہ وہ حکومت پائیدار تو نہ رہ سکی اور وہ اسے جاری نہ رکھ سکے، لیکن انہوں نے اقدام کیا، شروعات کی۔ یہ سب بڑے افتخارات ہیں۔ اگر ہم خود اپنے زمانے کی طرف لوٹیں تو ہم شہید دستغیب جیسے عالم، عارف اور سالک کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ واقعی شہید دستغیب معنویت اور روحانیت کا مظہر تھے، وہ اخلاق کا بھی مظہر تھے، وہ جہاد کا بھی مظہر تھے۔ سن 1962 اور 1963 میں جب یہ جدوجہد شروع ہی ہوئی تھی اور ہم کم میں تھے، اس وقت کچھ لوگ شیراز سے محروم دستغیب کی کیسٹیں کم لے کر آتے تھے اور ہم سنتے تھے۔ محروم شیخ بہاءالدین محلاتی اور شیراز کے دیگر علماء نشستیں منعقد کیا کرتے تھے جن کے ترجمان محروم دستغیب تھے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے شیراز کی جامع مسجد میں اکٹھا ہوتے تھے اور تقریر وغیرہ کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ ان کی شہادت تک جاری رہا۔ مطلب یہ کہ فارس میں ہر طرح کے شہید ہیں، ہر میدان میں اس سرزمین کے شہیدوں نے اپنی قربانی پیش کی ہے اور خود کو نمایاں بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ شیراز کا شناختی کارڈ ہے، یہ فارس کا شناختی کارڈ ہے۔ ان لوگوں نے بیوقوفی کی جنہوں نے یہ سوچا کہ وہ ہنر شیراز کے اوچھے جشن جیسی چیز کے ذریعے شیراز کو اہلیت کا حرم اور دین و ایمان کا مرکز ہونے سے دور کر کے اسے بے راہ روی کی جگہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی، حقیقی معنی میں انہوں نے بیوقوفی کی۔ شیراز کے عظیم عالم یعنی ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہماری نظر میں دنیا میں فلسفے کے سب سے نمایاں چہروں میں سے ایک ہیں، انہوں نے اپنے شعر میں، ان کے بہت کم شعر باقی رہ گئے ہیں، اپنے شعر میں کہا ہے، دونوں جہاں کے معرکہ میں فتح عشق کی ہے، اگرچہ اس میں اس کے سارے سپاہی شہید ہوں گے۔ یہ ایک فلسفی عالم دین کا شعر ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جذبہ، دین، شجاعت اور فن و ہنر کا یہ حسین امتزاج بدستور جاری ہے۔ محروم دستغیب بھی عارف تھے، شاعری بھی کرتے تھے اور معنویت وغیرہ کی وادی میں بھی وارد تھے۔ ہم ان کے بارے میں قریب سے ان چیزوں کو جانتے تھے، دوسرے لوگ بھی جانتے تھے۔ یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ آپ کی کانفرنس ملک کو یہ دکھائے، اس چیز کو ملک میں لازوال بنائے۔ آپ کو یہ دکھانا چاہیے کہ ایک متمدن، معرفت رکھنے والی اور آگے بڑھنے والی قوم کے لیے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیندار ہو، شجاع ہو، فن و ہنر کی مالک ہو۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوں، فن و ہنر دین کی خدمت میں، دین شجاعت کی خدمت میں، اور شجاعت قوم کی پیش رفت کی راہ میں۔ یہ چیزیں اہم ہیں۔ آپ کی کانفرنس سے یہ بات نکل کر آنی چاہیے، یہ پہنچنی چاہیے لوگوں تک، اور یہ چیز دکھائی دینی چاہیے۔ اب آپ اسے کتاب کے ذریعے سامنے لائیے، شعر کے ذریعے سامنے لائیے، ترانے کے ذریعے سامنے لائیے، یا مثال کے طور پر ڈرامے کے ذریعے سامنے لائیے۔ بہرحال یہ چیز سامنے آنی چاہیے، آپ کو اسے دکھانا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی ہماری قوم کو ضرورت ہے۔ آج بھی پہلوی دور کے بیوقوفوں کی طرح کے لوگ موجود ہیں جو فن و ہنر کو معنویت سے الگ کرنا چاہتے ہیں، فن و ہنر کو شجاعت سے الگ کرنا چاہتے ہیں، انہیں کبھی ایک دوسرے کے مخالف راستوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے عزیز ملک میں اور ہماری اس گراں قدر چار دیواری میں ان لوگوں کی صورت میں اس مشینری کا بچا کھچا کچرا پایا جاتا ہے۔ ہمیں ان تینوں پہلوؤں کی حفاظت کرنی ہے۔ میری ایک پرزور سفارش جسے میں نے یہاں نوٹ کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ کانفرنس کے اثرات کا جائزہ لیجئے، چونکہ آپ اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائزہ لیجئے، دیکھیے کہ مثال کے طور پر ایک سال میں اس کانفرنس نے، جسے آپ نے اتنی زحمتوں اور کوششوں سے منعقد کیا ہے، رائے عامہ پر، آپ کے جوانوں کے طرز عمل پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں، آپ کے کتنے جوانوں کی دینداری، ان کے مسجد جانے، ان کی فکری مجاہدت، ان کی کتاب پڑھنے، صحیح سوچنے اور صحیح سمت میں ان کے بڑھنے میں پیش رفت ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے، اس کا جائزہ لیجئے، اس کی راہ تلاش کیجئے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، البتہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس جائزہ لینے کو جاسوسی کرنے اور کسی کا ہاتھ پکڑنے وغیرہ کے مترادف نہ سمجھا جائے، ان راستوں پر نہیں جانا چاہیے۔ صحیح طریقے سے دیکھنا، صحیح طریقے سے تعین کرنا مقصود ہونا چاہیے۔ خدمت کا رجحان اس کانفرنس کے اثرات میں سے ایک ہے۔ آپ دیکھیے کہ جوان میں خدمت کا کتنا رجحان پیدا ہوا ہے، فکری خدمت، جہادی خدمت، خدمت کے میدانوں میں موجودگی، جہادی پکنک، تعمیری جہاد، جنگی مراکز میں جانے اور مقدس دفاع کے دوران ہمارے عزیز فوجیوں کی کوششوں اور رضاکاروں کی جدوجہد کے اثرات کا مشاہدہ کرنے والے کارواں، آپ دیکھیے کہ یہ ان کے رجحان میں کتنی پیش رفت ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے تو پھر اپنے کام پر لوٹ جائیے اور دیکھیے کہ مشکل کہاں ہے اور اس کا اثر کیوں نہیں پڑا۔ اگر آپ نے دیکھا کہ پیش رفت ہوئی ہے تو دیکھیے کہ اس پیش رفت کا سبب کیا ہے، تو پھر اسے، اس عنصر کو مضبوط بنائیے۔ وہ چیز جو اس جوان کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوئی ہے وہ ہے کیا؟ ہمارے آج کے جوانوں کو اپنے ملک پر افتخار، ماضی کی شناخت کی ضرورت ہے، خاص طور پر انقلاب سے متعلق پچھلے کچھ عشروں کے ماضی کی شناخت۔ ہم واقعات کو صحیح طریقے سے بیان کرنے میں کمزور ہیں۔ مثال کے طور پر، کیا ہمارے جوان جاسوسی کے اڈے، امریکی سفارت خانے پر قبضے کے پہلوؤں کو صحیح طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں؟ کیا وہ 8 سالہ جنگ شروع ہونے کی اصل حقیقت سے واقف ہیں؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہم نے کیوں 8 سال تک جنگ کی کہ اتنے سارے جوان مارے گئے، تو کیا انہیں اس کا جواب معلوم ہے؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ ایسا ہوا؟ یہ سب بیان ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے بیان ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، بعض کتابوں، بعض تحریروں اور بعض کاموں میں، جہاں تک مجھے موقع ملتا ہے مشاہدہ کرتا ہوں۔ خیر، تو یہ ان مسائل کے بارے میں کچھ باتیں تھیں۔ آج ہمیں خطے میں ایک بنیادی اور اہم مسئلہ درپیش ہے، یہی مغربی ایشیا سے متعلق مسائل، لبنان کے مسائل، غزہ کے مسائل، غرب اردن کے مسائل۔ یہ تاریخ ساز واقعات ہیں، ان میں سے ہر ایک واقعہ کسی ایک سمت میں کسی ایک تحریک اور ایک تاریخی حرکت کا منبع بن سکتا ہے۔ اگر شہید سنوار جیسے افراد نہ ہوتے جو آخری لمحے تک لڑتے رہتے، تو خطے کا مستقبل کسی اور طرح کا ہوتا، اب کسی اور طرح کا ہے۔ اگر شہید سید حسن نصراللہ جیسے باعظمت افراد نہ ہوتے جو جہاد، عقل و شجاعت اور ایثار و فداکاری کو ایک ساتھ میدان جنگ میں لے آئے، تو حرکت کسی اور طرح کی ہوتی۔ اب جب ایسے لوگ ہیں تو حرکت کسی اور طرح کی ہے۔ یہ باتیں بہت اہم ہیں۔ جو چیز آج تک رونما ہوئی ہے وہ ایک بڑی شکست ہے، صرف صہیونی حکومت کے لیے ہی نہیں، بلکہ مغربی تمدن کے لیے، مغربی ثقافت کے لیے، مغرب کے دعووں کے لیے ان کی ایک بڑی شکست ہوئی ہے۔ صہیونی حکومت کو شکست ہوئی اس لیے کہ وہ سوچ رہی تھی کہ بڑی آسانی سے مزاحمتی گروہوں کو، مزاحمت کو ختم کر دے گی، مقاومت کو مٹا دے گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے 50,000 سے زیادہ نہتے اور عام لوگوں کو شہید کیا ہے، مزاحمت کے کئی بڑے رہنماؤں کو شہید کیا ہے، لیکن مزاحمت و مقاومت کے محاذ پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑا۔ مزاحمتی محاذ اسی طاقت کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ آج لڑ رہا ہے۔ کیا یہ صہیونی حکومت کی شکست نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی شکست ہی تو ہے۔ اتنے پیسے بہائے گئے، اتنی زیادہ کوششیں کی گئیں، امریکہ اپنی طاقت کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آیا، بہت سے یورپی ممالک بھی آئے، صہیونیوں نے اتنے زیادہ جرائم کیے، پوری دنیا میں ان کی شکل سیاہ، بری اور نفرت انگیز ہو گئی کہ امریکہ تک کی سڑکوں پر ان کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ان کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ مزاحمتی گروہ بے دستور باقی ہیں۔ حماس موجود ہے، جہاد اسلامی موجود ہے، حزب اللہ موجود ہے، غرب اردن کے لوگ اور وہ لڑنے والے جوان ہیں، اور اسی طرح دوسری جگہوں پہ بھی مزاحمتی گروہ لڑنے میں مصروف ہیں۔ یہ ایک بڑی شکست ہے، یہ سب سے بڑی شکست ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، اس سے بھی بڑی شکست ہے مغربی ثقافت کی شکست ہے۔ مغرب والوں نے دکھا دیا کہ ان کچھ برسوں میں یا کچھ صدیوں میں جو وہ انسانی حقوق اور حقوق بشر وغیرہ کا دم بھرتے ہیں وہ سفید جھوٹ ہے۔ اس جنگ نے اسے دکھا دیا، آشکار کر دیا، اسے ثابت کر دیا۔ 10,000 بچے قتل کر دیے گئے، کوئی مذاق ہے؟ بچہ معصومیت کا مظہر ہے، لطافت کا مظہر ہے، وہ بنیادی نقطہ ہے جو انسانی جذبات میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ ایسے 10,000 معصوم بچوں کو اسرائیل نے 2 ٹن والے بموں اور اسی طرح طرح کے ہتھیاروں سے مار دیا، اور مغرب والوں کے کان پر جوں تک نہ رینگے۔ مغربی سیاستدان رسوا ہو گئے، مغرب کی سیاست ذلیل ہو گئی، انہیں شکست ہو گئی۔ یہ ایک بڑی شکست ہے۔ اب کوئی مغربی تمدن کی بات نہ کرے، مغربی تمدن یہ ہے، یہ مغربی تمدن ہے جس کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اپنے لوگوں سے مختلف طریقوں سے پیسے لے اور اسے چھوٹے اور معصوم بچوں کے قتل کرنے کے لیے بھیج دے، گھرانے تباہ ہو جائیں، 10,000 بچے شہید ہو جائیں، 1,000 بچے یتیم ہو جائیں۔ یہ مغربی تمدن ہے۔ اب اگر کوئی مغربی کلچر پر اعتراض کرے، اسے بے حیثیت بتائے، تو کسی کو اس کی ملامت نہیں کرنی چاہیے کہ جناب آپ ایسا نہ کہیے، نہیں، مغربی کلچر یہ ہے، مغربی تمدن یہی تو ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ مغرب کو ہونے والی سب سے بڑی شکست ہے۔ صہیونی حکومت کی پشت پر ایک شیطانی محاذ ہے، ایک شیطانی محاذ نے صہیونی حکومت کی پشت پناہی میں سفارائی کر رکھی ہے، دکھ رہا ہے، اور مزاحمتی محاذ اس شیطانی محاذ کے مقابلے میں ہے۔ یہ مزاحمتی محاذ اس شیطانی محاذ کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، اور خداوند عالم کی توفیق سے فتح مزاحمتی محاذ کی ہی ہے۔
اب توفیق الہی پیروزی ہم مال جبهه مقاومت۔ السلام علیکم و رحمۃ